اور میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر, ہم کہہ سکتے ہیں الفاظ اللہ پاؤں بن جائے بندے کا. چلیے کان اور آنکھ پر بھی کچھ معاملہ تھا, سر سے متعلق چیز تو ہے, پاؤں بن جائے. وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو لازماً اس کو دوں گا. وَلَا إِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ اور اگر مجھ سے وہ کہیں پناہ طلب کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے اس بندے کو پناہ نہ دوں. اب اس کا ایک نتیجہ جان لیجئے, کرامات اولیاء کے لیے یہ سند ہے, یہ نص ہے. اللہ جس کے پاؤں بن گیا ہو اس کے چلنے کو آپ اپنے حساب کتاب سے ناپ لیں گے, کس سپیڈ سے چلا, کیسے چلا, بڑی حماقت ہے, پاگل پن ہے. جس کی آنکھ اللہ بنا ہوا ہو اس کے بارے میں آپ سوچیں یہ کیسے دیکھ لیا, یہ مدینہ منورہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے کیسے دیکھ لیا میدان جنگ شام کا, پاگل پن ہے یہ, کیسے کا سوال آپ کے ذہن میں آیا, اس میں استبعاد محسوس ہوا, تو بڑی موٹی سی بات آپ نے نہیں سمجھی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله, مومن کی فراست سے ڈرو بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایکس ریز جو ہیں وہ آپ کی ہڈیوں کے اندر سے گزر جائیں تو اللہ کا نور کس کو چیر جائے گا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہم آتی. کیفیت ہے, فإنها يا حنظلة ساعتا فساعتا, اے حنظلہ یہ کیفیات مستقل نہیں ہوا کرتی, ہوتی ہے, کبھی ہوئی پھر ہو گئی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اصولاً اس حدیث کو جو شخص مانتا ہو صحیح, یا تو اسے صحیح بخاری سے کھرچ دے, اگر ہے تو پھر وہ ساری چیزیں امکانی حد تک صحیح ہیں. کسی معین واقعے کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط, ہو سکتا ہے کہ کوئی استدراج ہو رہا ہو, کوئی اللہ ڈھیل دے رہا ہو, کہیں کسی فوت شدہ کسی اپنے نیک بندے کی روح کی بجائے کہیں کسی شیطان نے آ کر کوئی بات جو ہے وہاں پر آپ کو سجا دی ہو, کچھ نہیں. اس لیے کہ اس سے محفوظ صرف نبی ہوتا ہے, باقی کوئی شخص محفوظ نہیں, بڑے سے بڑا ولی محفوظ نہیں. محفوظیت معصومیت یہ ہے انبیاء کا خاصہ ہے, لہذا بڑے سے بڑا جو ولی ہے اس کو بھی شیطان کسی کو چکمہ دے سکتا ہے. صحابہ کرام کو چکمہ دینے کی کوشش کی, احادیث کے اندر صحیح واقعات موجود ہیں, حضور نے فرمایا یہ شیطان تھا, تم نے پہچانا نہیں اسے. حضور نے فرمایا کہ شیطان صرف میری تمثل اختیار نہیں کر سکتا, باقی ہر ایک کا کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح نے یہ کہا, میں امکان تو مان لوں گا, ہو سکتا ہے, لیکن واقعتاً انہیں کی روح نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی شیطان لعین ہو جس نے آپ کو آ کر کوئی الٹی پٹی پڑھائی ہو اور کہا یہ ہو کہ میں عبد القادر جیلانی کی روح بول رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ سمجھیے, انکار کر دینا جو ہے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, محال ہے, وہ تو پھر اس کے خلاف. اللہ پاؤں بنا ہے, بنتا ہے, اللہ کان بنتا ہے, اللہ آنکھ بنتا ہے, اللہ ہاتھ بنتا ہے, وہ اس حدیث سے ثابت ہے. لیکن کسی معین واقعے کے بارے میں تعین کے ساتھ, حتمیت اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کسی شخص معین پر ایمان لانے کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا. ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی ہے جن پر ایمان کا مطالبہ ہے. آگے نہ ابو بکر پر ایمان ہے, نہ عمر پر ایمان ہے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر ایمان ہے, نہ شیخ معین الدین اجمیری پر ایمان ہے. ایمان کس پر؟ ہم تو صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے. خطائیں ہو سکتی ہیں, خطائیں اجتہادی ہوگی, بدنیت ہی نہیں ہوگی, خطا ہو سکتی. تو ایک تو یہ توازن پیدا کرنا ہے کہ ان چیزوں کا بالکل انکار کر دینا جو ہے وہ در حقیقت دین کی ایک بہت بڑی حقیقت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. نقصان آپ کا اپنا ہوگا, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. اگرچہ تعین کے ساتھ کسی بات کی ہم نہ تصدیق کریں گے, نہ توثیق کریں گے, نہ تکذیب کریں گے, وہ جانے اس کا اللہ جانے, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارے لیے اصل جو دلیل رہا ہے وہ کتاب ہے, وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مانا جاتا ہے تصوف کے حلقے میں کسی ولی کا کشف دوسرے پر حجت نہیں ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہو رہا ہو یقین کے ساتھ. آخر ایک انسان کی فطرت بھی تو ہے, بتاتی ہے, گواہی اندر سے مل جاتی ہے, کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ محسوس ہو رہا ہو یقین کے ساتھ. آخر ایک انسان کی فطرت بھی تو ہے, بتاتی ہے, گواہی اندر سے مل جاتی ہے. اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس میں شیطنت نہیں ہے بلکہ یہ خدائی الہام ہے یا یہ رحمانی مجھے کچھ القا ہوا ہے, اگر اسے یقین ہو تو اس پر حجت ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. باقی کسی اور پر تو حجت ہے ہی نہیں, وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تب بھی حجت ہو. یہ مانی ہوئی بات ہے, لیکن ان کا انکار یہ بہت بڑی غلط ہے. البتہ جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ سمجھ لیجئے, اس میں جو نسبت ہے وہ میں دو حوالوں سے سمجھا دوں گا. ایک تو یہ کہ افضل طریقہ جو ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. اگرچہ اعلیٰ تر طریقہ جو ہے, بلند تر منزل جو ہے وہ تقرب النوافل سے ہے. اس کی ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی, ایمان کی بحث چھڑی, ہم یہ مانتے ہیں کہ افضل ترین ایمان صحابہ کا. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا, تمہارے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے, دل آویز سب سے زیادہ پیارا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے غور کر کے کہا کہ ملائکہ کا ہے. مشکات میں یہ روایت موجود ہے, بالکل آخری حصے میں. حضور نے کہا ملائکہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, وہ تو اللہ کے حضور میں ہے, قریب ہے. تو صحابہ نے پھر کچھ ترمیم کر کے کہا کہ پھر انبیاء کا ہے. حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے, انہوں نے کون سا کمال کیا ایمان لا کر, ان پر تو وہی نازل ہوئی ہے. اب انہوں نے جھجکتے کہا پھر ہمارا ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا ایمان, تم نے مجھے دیکھا ہے, میری صحبت سے فیضیاب ہوئے ہو. میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان, دل آویز ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے. اور انہیں کیا چیز ملے گی, میں نہیں ملوں گا, میری صحبت نہیں ملے گی, انہیں کتاب ملے گی اللہ کی, اور وہ اس پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان میرے نزدیک اعجب ہے, حسین ترین ہے, خوبصورت ترین. اب یہ دو چیزیں ہو گئی, اعجب ہونا اور ہے افضل ہونا, اور افضل تو صحابہ کا ہی رہے گا. وہی معاملہ یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ تقرب بالفرائض ہے, اعلیٰ جو ہے وہ تقرب بالنوافل. ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے, اس سے بات بالکل کھل جائے گی. ایک ہے پہلی منزل, ہے کہ دوسری منزل, بلند تر کون سی ہے, دوسری, اہم تر کون سی ہے, پہلی. پہلی کا تصور تو دوسری کے بغیر ممکن ہے, دوسری کا تو امکان ہی نہیں پہلی کے بغیر, اس کا سارا دار و مدار اس پہلی پر ہے. اگرچہ رہے گی نیچے, بلند تر جو ہے منزل وہ دوسری ہے. یہ ہے وہ مقام, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سالنی لاعطینہ لاعطینہ وَلَئِنَ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. یہ ہے بلند تر منزل, اونچی وہی ہے, لیکن پہلی منزل وہ قائم کیے بغیر ادھر آپ دوڑ رہے ہیں, پاگل ہیں, دماغ خراب ہوا ہے. یہ دوسری منزل کہاں آپ بنانے چلے ہیں, یہ تو کوئی شیخ چلی کے دماغ میں بن سکتی ہے, کسی لیونیٹک کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے. کسی صحیح دماغ شخص انسان کے ذہن میں اس کا تصور نہیں آ سکتا, وہ تو پہلی منزل ہے. محبوب تر اللہ کو وہ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, جو میں نے فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے تقرب جب کرتا ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے اور کوئی نہیں. اب یہ ہمارا تصور تصوف کے مختلف مسائل کے بارے میں. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجیے, میں آخری بحث پر چلوں گا. تصوف کے میدان میں اہم ترین بحث ذکر کی, ہمارا ایک تصور اس میں بھی. یہ نہ سمجھیے کہ ہم کسی سلوک پر نہیں ہیں, ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سنت اور سلوک کو جمع کیا, ہم نے سلوک کے غلط تصورات کو چھوڑا. جہاں وہ اوپر کی منزلیں تعمیر ہوتی ہیں نچلی منزل کے بغیر, جہاں وہ سارا زور جو ہے وہ ذات پر ہے, حمیت دین کا معاملہ جو ہے خارج از بحث ہو گیا ہے. ہم نے اس کو ترک کیا تو اعلیٰ وجہ البصیرہ ترک کیا. یہ نہیں کہ ہم تصوف اور اس کی جو مطلوبہ چیزیں ہیں, اس کے جو مقاصد ہیں, ان کو نہ مانتے ہوں نہ سمجھتے ہوں. معاذ اللہ, قرآن مجید, اس کا لب لباب ایمان, ایمان کا لب لباب توکل اور راضی برضائے رب رہنا, یہی تصوف کا حاصل. برو کشیر سے پیچا کے ہست بود مرا, چوک بہا کے مقام رضا کشود مرا, کون اس کا انکار کرے گا؟ معاملہ ذرائع کا ہے. ہمارے نزدیک ذکر جس کو بھلا دیا گیا, جس کو پسے پش ڈال دیا گیا, اور ہمارے ساری جو ذہنی اور فکری کجروی ہے اس کا اصل سبب یہی ہے, وہ ذکر اپنے ہدف سے ہٹ گیا ہے. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, وہ ذکر ہے قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وکذلک انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. الذکر مجسم ذکر, سرتا سر ذکر, وہ ہے قرآن. اسے پڑھو, اسے حرز جا بناؤ, اسے ذہن میں اتارو, اس کو حفظ کرو. اس کی تلاوت سے آنا لیل و آنا نہار کو زندہ کرو. یہ ہے اصل تھی. اس کے بعد اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا مقصد ذکر ہے. اور سنت محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نفلی ذکر جو ہے اس کو بھی حضور نے نماز کی شکل کے اندر سمو دیا ہے. رات کی عبادت نفلی عبادت, لیکن نماز, طویل نماز, طویل قرآت, ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, تین سورتیں طویل, طویل ترین سورت. یہ طریقے چھوڑ کر ہم نے ضربیں لگانی سیکھی, خاص آسن ایجاد کیے, نشست کے خاص انداز ہم نے نکالے. یہ کہاں سے آئے؟ ان میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ حضور سے نہیں ہے, یہ کچھ اور لوگوں کی اپنی اجتہادی کچھ تجرباتی معاملات ہیں. لیکن میں نے کہا سنت, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین. حضور کا سلوک کون سا تھا؟ یہ سلوک بالفرائض, اس کے اندر اصل اہمیت اس کی. خیر, حضور کا معاملہ تو اب ہم کیا عرض کریں گے. ان کے بارے میں تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ خود اللہ بھی اب اس پر قادر نہیں ہے کہ دوسرا محمد پیدا کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو, لیکن کہنے والوں نے تو کہا. اور بڑے بڑے صاحب علم, بڑے بڑے منطق کے ماننے والے, فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان, مجاہد بھی تھا, عالم بھی تھا, منطقی بھی تھا, فلسفی بھی تھا, اور وہ علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں کا جانے. تو خیر چھوڑیے اس بحث کو. حضور کا معاملہ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ ایوکم مثلی ابھی تو عند ربی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, ان کا سلوک کون سا تھا؟ یہ سلوک بالفرائض. اس میں سارا زور جو ہے کس پر ہے؟ وہ فرض کا تصور میں آپ کے سامنے رکھوں گا, تب بات اور کھل جائے گی. بدقسمتی سے بعد میں اس کی بھی ایک سبب ہے اس کا. جب اسلامی ابھی دین جو ہے وہ سرنگوں تھا, نافذ نہیں تھا، قائم نہیں تھا، تو پہلے تو یہی فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، نفل کا کیا سوال؟ پہلا فرض تو ابھی وہ فرض ہی موجود ہے، ان اقیم الدین، قائم کرو، لہذا اس سے کہاں فرصت، اسی میں لگے ہوئے، ہر آن اسی میں ہے، جد و جہد اسی کی ہے، محنت اسی کی ہے. ہاں البتہ بعد میں جب دین ہو گیا غالب، شریعت ہو گئی نافذ، اللہ کا حکم چل رہا ہے، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، فتوے ہو رہے ہیں، شریعت خداوندی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اب کچھ دوسرا امکان پیدا ہوا، اب اللہ سے لو لگاؤ. لہذا یہ پھر دور خلافت راشدہ کے بعد یہ پھر دوسرا سلوک بن نوافل ہمیں نظر آتا ہے. وہ وہاں اس کی توجیہ بھی ہے، اس کے لیے جواز بھی ہے، اس کے لیے صحیح مقام اور محل بھی سمجھ میں آتا، لیکن یہی معاملہ ہمارے ہاں چلتا آیا، یہاں تک کہ وہ سارا ہمارا نظام زندگی کی کا پورا قصر جو ہے سرنگوں شریعت پامال، لیکن اب وہ تصوف کا جو راستہ جو گھٹی میں پڑ گیا، وہ تو وہی چل رہا ہے، وہ لوٹ نہیں رہا اپنی اصل کی طرف، صورت بدل گئی. اب پھر ضرورت ہے اسی سلوک کی جو صحابہ کرام کا سلوک تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. دیکھیے ابھی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عوامی سطح پر خرابیاں تھیں، وہ اکبر کا دین الہی بھی آ گیا تھا، لیکن شریعت ڈھانچہ موجود تھا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن سنت رسول پر صوفیاء کے حلقوں میں سے پہلی مرتبہ زوردار اگر کوئی ایمفیسس آپ کو ملے گا تو وہ شیخ احمد سرہندی ہیں رحمت اللہ علیہ، جہاں سے آج میں نے بات شروع کی، سنت علیکم بسنتی. اس کے بعد جب انگریز آ گیا اور ہماری وہ پوری عمارت ہی زمیں بوس ہو گئی، تو اب پھر ایک اور احمد اٹھا، یہ اس نام نامی کی برکات سمجھ لیجئے. وہ احمد سرہندی تھے، یہ احمد بریلوی ہیں، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وہ جہاد کا نعرہ لگایا، سلوک محمدی کو تازہ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ قادریہ ہے، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور یہ سلسلہ سہروردیہ ہے. ہمارا طریقہ جس میں قتال ہے، جس میں جنگ ہے، جس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جانا ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ محمدیہ ہے، یہ سلسلہ محمدیہ ہے جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اس سلسلہ محمدیہ کا ذکر قرآن مجید اولین، یہ ہے ہمارا تصور، تقرب الی اللہ کا ہمارا تصور کیا ہے، سلوک اور طریقت کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں، تقرب کے وسائل و ذرائع کون سے ہیں، ان میں کیا ریشیو پروپورشن ہے. اب آئیے صرف آخری بات میری رہ گئی ہے، ساری گفتگو اب یہاں آئی کہ وہ فرائض کیا ہیں. جو پہلا کوشچن تھا میرے اس ہینڈ بل پر، ادرو قرآن ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں، اس کو سمجھ لیجئے تو سارا مسئلہ مکمل ہو جائے. اب یہاں بھی یہ جانیے کہ جیسے برانچنگ ہوتی ہے، ایک تنا ہے چار شاخیں نکلی، اس سے پھر اور چھوٹی شاخیں ہیں، پھر پتے ہیں، فرض کا تصور آپ کو ہر لیول پر ملے گا. سب سے پہلا فرض انسان پر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، یہ تنا ہے، فرض کا تنا یہ ہے. اعبدوا ربکم کونوا عباد اللہ اخوانا، اس سے آگے یہ ہو جائے گا نماز بھی پڑھیں، وہ بھی فرض، یہ شاخیں پھوٹیں گی. نمازوں میں پھر فرض ہے، کچھ سنتیں ہیں اور شاخ پھوٹ گئی، سنت کی ایک رکعت میں بھی کچھ فرض ہے. نماز تو آپ نے چار رکعت سنت، نیت تو سنت کی نیت کی ہے، اس میں سجدہ واجب ہے فرض ہے، اس میں قرات فاتحہ کی لازم ہے فرض ہے. تو یہ فرض جو ہے یہ یہاں سے وہاں تک چل رہا ہے، پرائمری کانسیپٹ آف فرض، سیکنڈری کانسیپٹ آف فرض، ٹرشری کانسیپٹ آف فرض. ان کو اس ترتیب کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو ذہن کے اندر ایک کنفیوژن ہوگا. نماز پڑھ لی فرض ادا ہو گیا، دعا روزہ رکھ لیا فرض ادا ہو گیا، اور کون سا فرض مانتے ہو؟ اسی لیے یہاں لفظ کیا تھا، بنیادی فرائض کیا، بنیادی فرائض پہ دیکھیے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اگر ایک لفظ میں چاہیے آپ کو تو ایک لفظ ہے عبادت رب، بندے بنو، اس کے لیے دو اصطلاحات اور آتی ہیں ایک ہی بات کو واضح کرنے کے لیے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اسلموا، سر تسلیم خم کرو، مفہوم ایک ہی ہے، بندے بنو، غلامی اختیار کرو، بندگی کی روش اختیار کرو، اطاعت کرو، گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، مفہوم ایک ہے، پہلا فرض سارے فرائض کی جڑ اور بنیاد، اور آسان نہیں، بڑا کٹھن فرض، بڑے بڑے موانے ہیں، سب سے پہلا مانے نفس سے، ماں ہم کم طرف فرعون نیز، لیکن ہو رہا اون ہی رہا اون نیز، نفس نہیں مانتا، ماحول نہیں مانتا، بیوی بچے نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے، ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، ایک ایک سے عہدہ برا ہونا، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، پہلا فرض یہ ہے اللہ کے بندے بنو، لیکن بندگی جزوی نہیں ہے، جزوی ہوتی ہے ملازمت، غلامی نہیں ہوتی، غلام سموچا غلام ہوتا ہے، غلام ہم وقت غلام ہوتا ہے، ملازمت ہے جزوی معاملہ، آٹھ گھنٹے کام کروں گا، سال میں اتنی چھٹیاں بھی لوں گا، یہ ملازمت ہے، اس آٹھ گھنٹے کے بعد تو کون اور میں کون، ہم برابر ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جو فرض میں نے اپنے ذمہ لیا تھا وہی کروں گا، یہ نہیں کہ جھاڑو دلوانے لگ جاؤ دفتر میں مجھ سے، ملازمت تو یہ، لیکن عبدیت وہ ہما وقت سموچے، ادخلوا فی السلم کافۃ، کل کے کل آنا پڑے، یہاں ایک حکم توڑا اگر جان بوجھ کر توڑا، سرکشی کے جذبے کے تحت توڑا، اس پر اصرار کیا، تو ایک جرم، ایک خلاف ورزی، سارے کیے کرائے پر فارغ کر دے، بلا من کسب سیئتن، ایک برائی اس نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کی، ایک برائی، وحاطت میں ہی خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایک جرم، ایک خلاف ورزی، ایک قانون کا توڑنا، نیت سرکشی کی ہو، اس پر اصرار ہو، وہ سب کو ختم کر دے، جزوی اطاعت نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، یہ کیا اطاعت ہے، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، یہ حکم بھی ہمارا تھا، یہ سر آنکھوں پر، یہ حکم بھی ہمارا تھا، اس کو پاؤں تلے روند دیا، یہ جھٹائی، یہ گستاخی، اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ، اور یہ نہ سمجھنا کہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے لوگے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یفتعون الا انفسهم، یہ ہے حضرات پہلا فرض، اس کی گمبھیریت کے ساتھ، ہماگیریت کے ساتھ سامنے لائی، یہ وہ ہے جس کو لیے ہماری تخلیق ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام نبی یہی پکار لگاتے آئے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قرآن بھی آیا تو اسی پکار کے لیے، کتاب و نوح کے بتایا تو ہوں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، البتہ اس عبادت سے دو چیزیں اور نکلتی ہیں، صحیح رخ پر اگر ہے عبادت، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جزوی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے تو بندگی رب کی ایک خاموش تبلیغ آپ سے خود بخود شروع ہو جائے گی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے, اندھی تو نہیں, اس نے کیوں کیا, اس لیے یہ کام کیوں کیا, حالانکہ اس میں اس کا نقصان ہو گیا, اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم ہے. اس سے بڑی تبلیغ کوئی ہے ہی نہیں, چاہے آپ نے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالا. اس نے یہ اس لیے نقصان اٹھا لیا کہ یہ اللہ کی بندگی کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ ہے اصل تبلیغ, جڑ تبلیغ کی ہے. یہ سارے خطرات مول لے رہا ہے کیوں, اللہ کا حکم یہ ہے, بندگی کا تقاضا یہ ہے. پھر یہ کہ شرافت اور مروت ہے, تو اگر آپ نے یہ چیز اپنے لیے پسند کی تو کیا اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے؟ اور غیرت اور حمیت ہے, تو اللہ کے دین کے خلاف جو چیز نظر آئی اس پر آپ کی غیرت بھڑکے کی نہیں, جوش نہیں کھائے گی؟ یہ سارے تقاضے ہیں جن سے عبادت سے خود بخود دعوت اور تبلیغ, تلقین, نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ سے آپ پھوٹیں گے. اچھا, آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو کیسے ممکن ہے جب تک اپنے گرد ایک بندگی کا ماحول پیدا نہ کریں؟ آپ گھر میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں اگر پورے گھر میں بندگی کی چھاپ ہو, بیوی بھی اللہ کی بندی ہو, اولاد بھی اللہ کی بندگی کو اختیار کرے, تبھی تو گھر میں وہ بندگی کا ماحول بنے گا. اس سے آگے چلیں گے, محلے میں بندگی کا ماحول پیدا کریں گے, ورنہ آپ کا بچہ باہر نکلے گا, وہ گالی سیکھ کر آئے گا, وہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی سیکھ کر آئے گا. آپ اسے کسی تہخانے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے, آپ کو اپنے محلے میں, اپنی آبادی میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں بندگی رب کا نظام قائم کرنا ہوگا اگر آپ فی الواقع بتمام و کمال خود بندہ رب بننا چاہیں. یہ ہے یہاں بندگی رب سے, اس کا نام ہے اقامت دین. دین قائم کرو, ماحول پر بندگی رب قائم ہو گئی, دین قائم ہو گیا. گھر پر دین قائم کرو, شہر میں دین قائم کرو, ملک میں دین قائم کرو, کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم کرو. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے کوشش, اس کے لیے بھاگ دوڑ, اس کے لیے جاگنا, اس کے لیے سونا, اس کے لیے اٹھنا, اس کے لیے بیٹھنا, اس کے لیے لوگوں سے جا کر ملنا, اس کے لیے اپنے ذہن اور فکر کی قوتوں کو بروئے کار لانا, اس کے لیے یہ سوچنا کہ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہیں. یہ ساری چیزیں بندگی رب ہیں, یہی سنت رسول ہے, یہی تقرب اللہ ہے بالفرائض. تینوں باتیں ایک. اس میں ایک اور اضافہ کیجئے, ابھی ساری بات بندگی رب کے حوالے سے ہو رہی ہے, حالانکہ ہماری نسبتیں دو ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کے امتی ہونے کے اعتبار سے یہ میں نے عبادت رب کے کوک سے جو کچھ چیزیں برآمد کر کے آپ کو دکھائی, دعوت, تبلیغ, تلقین, نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دین کو قائم کرنا اپنے ماحول, اپنے گھر, اپنے شہر اور پوری دنیا, تقاضا بندگی رب کا ہے. لیکن اس میں ایک ڈائمنشن ایڈ ہو جاتی ہے امتی ہونے کی حیثیت سے. ایک وہ شخص ہے جو صرف اپنی بندگی رب کے تقاضے کے طور پر یہ کام کر رہا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ مامور کر دے اسی پر کہ تمہیں کرنا ہی یہ ہے. معاملہ بڑا اونچا ہو گیا. نبی بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, اس کی عبدیت کا تقاضا بھی تھا خیر خواہی اور نصح, نوع انسانی کی بہتری کے لیے سوچنا, اور رسول ہونے کی حیثیت سے فرض منصبی یہ ہے. جاؤ ایک ایک کے پیچھے جاؤ, ایک ایک کے گھر پر دستک دو, ایک ایک کے دل پر جا کر صدا لگاؤ, اس لیے کہ تم ہو رسول, تم تو مامور ہو گئے اس پر. تمہارا معاملہ عام اور یا اللہ والا نہیں ہے, تم رسول بن کر جب مامور ہو گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری سوا ہو. اچھا, آپ کیا سمجھے کہ ہم تو رسول نہیں ہیں؟ یہ بڑا مغالطہ ہے. آپ بھی رسول ہیں, ایک ایک شخص رسول ہے امت کا. کیوں؟ نبوت ختم ہوئی, رسالت ختم ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے, ایکٹس آف اپوسلز, رسولوں کے افعال. یہ اپوسلز کون ہیں, رسول کون ہیں؟ حواریین مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. خیر, ان کا تصور ذرا سا ہمارے تصور سے مختلف ہے. انہوں نے مسیح کو الوہیت کے مقام پر پہنچایا تو ان کے شاگردوں کو رسول بنا دیا, وہ ایک ایک ڈگری جو ہے اونچا اٹھا دیا. لیکن تصور ہمارا بھی وہی, خدا کے فوراً بعد نماز پڑھ لیں گے, کوئی ایسی بات. وہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا رسول کو, رسول نے بھیجا امتیوں کو اسی کام کے لیے, جاؤ تبلیغ کرو. مثلا وہی نازل ہوئی حضور پر, حضور کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں خباب بن العرب ہیں, بلال ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ اس وحی کو لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور مکے کے ایک ایک گھر میں پہنچ گئے. یہ رسالت کا سلسلہ ہے. مدینے والے آئے, انہوں نے کہا ہمیں کوئی دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے, موسیٰ بن عمیر کو بھیج دیا, جاؤ. یہ کس کے رسول ہیں؟ رسول و رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول کے فرستادہ, اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے, اللہ کے رسول کے رسول. اس معنی میں ہر امتی اللہ کے رسول کا رسول ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچاؤ میری جانب سے کا ایک ہی آیت پہنچاؤ. تو کلیکٹیولی بحیثیت امت ہم مامور من اللہ ہے. شخصاً رسالت ختم ہو گئی, امت کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی پر مامور ہو گئی. یہ ہے ہمارا ذمہ داری کا دوسرا رخ. اب اس میں وہ دعوت و تبلیغ, تلقین, امر بالمعروف نہی عن المنکر, شہادت علی الناس, اقامت دین, جیسے رسول نے دین کو قائم کیا 23 برس کی محنت شاستہ کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب پر, تمہارے ذمہ ہے دین کو قائم کرنا پورے روح عرضی پر. یہ ہے فرائض. حضرات, ہمارا تصور فرائض یہ, اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہمارے نزدیک فرائض. نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکات فرض, صاحب استطاعت پر اور صاحب نصاب پر. نماز میں پھر یہ فرض, روزے میں پھر یہ فرض, حج میں پھر یہ فرض, یہ پھر فرائض کا تصور ہے, پھر اور فرائض کا تصور, وہ چلتے جائیں گے. لیکن یہ جڑ اگر قائم نہیں ہوئی, یہ بنیاد اگر فرض کی جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں استوار نہ ہوئی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹرشری اور سیکنڈری اور اس کے بعد جو اس کی جو شاخیں ہیں ان کے لیے کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا سارا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے اس وقت کہ فرائض دینی کا تصور جو ہے وہ بھی در حقیقت بدل گیا, ان عبادات کو ہی اصل فرض سمجھ کر, وہ جو اصل فرض ہے عبادت رب, شہادت علی الناس, اقامت دین, اس کا تصور جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل. اب سوال یہ ہے آخری, ان فرائض سے عہدہ برا ہونا کیا واقعتاً نظری اعتبار سے سوچئے انفرادی اعتبار سے ممکن ہے؟ کوئی ہے شخص جو بقائمی ہوش و حواس یہ کہہ سکے؟ تقرب بالنوافل جو ہے وہ یقیناً انفرادی طور پر ہو سکتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, بلکہ اس میں انفرادیت ہی ہوگی, اس میں اجتماعیت ہوگی نہیں. احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت کرانا جو ہے وہ بھی مکروہ ہے, استثنائی حالات میں وہ اجازت دے دیں گے, عام حالات میں نفل نماز کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے, اس میں انفرادیت ہے, کوئی شک نہیں. لیکن تقرب بالفرائض ممکن ہے انفرادیت میں, دین کی اقامت ممکن ہے انفرادی اعتبار سے. اگر انفرادی اعتبار سے ممکن ہوتی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں جس کے بعد کسی دلیل کی مزید ضرورت نہیں ہوگی, اللہ کا جلیل قدر پیغمبر موسیٰ, اس کے ساتھ ایک اور پیغمبر ہارون, دونوں موجود, لیکن امت نے انکار کیا ہم قتال نہیں کریں گے. اذا بنت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تاریخ کا پروسیس وہیں رک گیا. ہم انہیں عرض مقدس دے چکے تھے, طے کر چکے تھے مشیت خداوندی میں ان کو دیا جا چکا تھا. انہوں نے انکار کیا ہے, اب ان کی سزا یہ ہے. انہا محرمت علیہم 40 سنہ, 40 برس تک کب یہ محروم کر دیے گئے, سہرائے تی میں بھٹکتے پھریں گے, ٹھوکرے کھائیں. اچھا یہ ٹھوکرے اللہ کے رسول کو بھی کھانی پڑی. بڑی دعا کی انہوں نے, رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے اللہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتا, مجھے ان سے علیحدہ کر دے, اجازت دے دے مجھے ان سے علیحدہ ہونے کی. رسول اپنی مرضی سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہی تو تھوڑی سی وہ حمیت دین کے جذبے سے غضبناک ہو کر حضرت یونس یہی تو خطا کر بیٹھے تھے, بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, صرف یہی. تو یہاں دعا کر رہا ہے اللہ کا دین القدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, نہیں نہیں رہنا ساتھ ہوگا, یہ صحرا میں بھٹکیں گے تم بھی ساتھ رہو گے. اسی میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا, اسی کیفیت. یہ معاملہ ہے, انفرادی طور پر ہونا ہوتا میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں گے. اللہ کے جلیل قدر پیغمبر جو دو تھے وہ ایک وقت تھے, ایک اکیلا, دو 11 وہ بھی نہیں. تو یہاں معاملہ ہے جماعت کا. یہ ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی, تیسری حدیث. وہ جو آتے ہیں اور بہت سے آدھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, علیکم بالجماعہ, یہ حدیث جو ہے جس کے راوی حضرت حارث اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. یہ سنت رسول ہے, یہ تقرب بالفرائض کا لازمی حصہ ہے. میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ہمارا تصور دین کتنا بدل گیا, یہ 5 باتیں لاکھ میں ایک مسلمان کو بھی یاد نہیں. 18 اشخاص مجھے, یہ لاہور کی اب کتنی آبادی ہوگی, 30 لاکھ ہوگی, 30 اشخاص نکال دیجئے کہ جس کو 5 باتیں یاد ہیں. علماء کو یاد نہیں ہے. میں نے پوچھا ایک بہت بڑے عالم دین سے کہ اس حدیث کا کوئی سند مجھے اس وقت چاہیے تھا حوالہ, کہنے لگے الفاظ بڑے نامانوس سے ہیں, روایت یہ مشکات میں موجود. مشکات جو ہے حدیث کے سلسلے میں علم حدیث کا قاعدہ سمجھیے, اس میں روایت. یہ کوئی مستدرک حاکم کی روایت نہیں ہے, یہ روایت جو ہے کہیں الموجب الکبیر جو ہے الموجب الکبیر سے لے کر نہیں آئی گئی, لیکن نامانوس اس لیے کہ تصور بدلا ہوا ہے. جس سے پوچھو گے ارکان اسلام یاد ہوں گے, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات, الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ یاد ہے. یہ ہے ارکان اسلام, ان کی نفی نہیں کر رہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن یہ بھی اسی رسول کے طریقے کا جز ہے. بالجماعت, جماعت کی زندگی اختیار کر. اور جماعت کیسی, 4 آنے کی ممبری والی جماعت, کوئی محض جزوی سا تعاون کرنے والی جماعت نہیں, بس سمع و طاعت, وہ جماعت جس میں ڈسپلن ہو, سنو اور اطاعت کرو. اور یہ جماعت کیا کرے گی, جماعت مقصود بذات تو نہیں ہے, جو کام اسے کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, کٹو ہر اس چیز سے جس سے کٹنے کا اللہ نے حکم دیا, اور کرو ہر وہ کام جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, تو فرمایا ان تہجر ما کرے ہر ربک, سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی اللہ کے رسول, کہ تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو کہ جو تیرے رب کو پسند نہیں. یہ ہے ہجرت. اور جہاد کہاں سے شروع ہو جائے گا, وہ جو عبادت کا میں نے مقام بیان کیا تھا, پہلا فرض, فرائض کا تنا جس سے سارے فرائض پھوٹتے ہیں, وہاں پر بھی جو نفس کے ساتھ کشمکش کرنی پڑتی ہے وہ جہاد اکبر ہے. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور کشمکش کرے, اسے اللہ کے سامنے جھکائے. بتائیے ایک وحدت ہے کہ نہیں, بات ایک ہے. سمجھ میں آ جائے تو بڑی مختصر, کسی حوالے سے سمجھ لو, اتباع سنت سے سمجھنی ہو تب بھی بات وہی ہے, اسے تقرب اللہ کے حوالے سے پہچاننا چاہو تب بھی بات وہی ہے. اسے ادرو قرآن اپنے بنیادی فرائض کا تصور کس کے حوالے سے سمجھنا چاہو تب بھی بات وہی ہے. اور ہم پاکستانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تو یہ دین ہی دین نہیں ہے, دنیا بھی ہے. ہم تو ناچار مسلمان شو ہونے پر مجبور بھی ہیں, ہمارا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جان لیجئے اتنی بڑی گواہی موجود, آپ کا ملک دو لخت ہوا, اب پھر دو لخت ہو سکتا ہے, تین لخت ہو سکتا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ جو کر رہے ہیں حکومت والے اپنی ذمہ داری ہے, وہ کس طریقے سے عہدہ برا ہوتے ہیں وہ جانے, اللہ جانے, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں وہ ذہن میں رکھیے, اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ذمن میں معاملہ بڑا مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں چند لوگ اللہ کے ولی بن جائیں صحیح معنی میں, اور ان کی وجہ سے اس پورے ملک کی کس چیز جو ہے اس کا ویاپار ہوگا. ہوتا ہے, وہ بات غلط نہیں ہے کہ تا دلے صاحب دلے نامد درد ایچ قوم را خدا رسوا نہ کر. اللہ اپنے کسی ایک ولی کے دکھ اس کے ساتھ اتنا کچھ تعلق ہے اللہ کا کہ پوری پوری قوموں کے فیصلے جو ہیں ان کے حوالوں سے ہو جائیں گے. اور اللہ اپنے کچھ ولیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری لیز کچھ اور بڑھا دے. لیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, جان لیجئے. یہ میں کوئی سنسنی خیزی پیدا نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ لیز جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس کے آخری حدوں کو پہنچا چاہتے ہیں. اگر کوئی فریش لیز آف ایگزسٹنس لینی ہے تو راستہ یہی ہے, اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں, کوئی طریقہ نہیں. اب میں آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایک کر کے بات بڑھا رہا ہے. جماعت کے ضمن میں دو منٹوں میں میں صرف ایک بات کہہ دوں, ہم نے جماعت بنائی پہلے دن سے جب تھا ارادہ کیا تھا, جب درس میں نے پہلا شروع کیا ہے جماعت بنانا اس وقت بھی پیش نظر تھا. میں تنہا بھی اس وقت اپنے آپ کو جماعت سمجھتا تھا, جماعت سے کم نہیں, اس لیے کہ چلا اس ارادے کے ساتھ تھا کہ جماعت بنانی. انجمن بنائی تو صاف لکھ دیا یہ جماعت نہیں ہے, میری اصل منزل جماعت بنانا ہے, انجمن بنانا نہیں ہے, یہ انٹرم پیریڈ کا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جماعت بھی قائم کی, لیکن جماعت کے قائم کرنے میں ہم نے جو دستوری اور قانونی اور یورپ سے درآمد شدہ طریقے ہیں کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن, اس کو بالکل چھوڑ کر بیعت کا طریقہ اختیار کیا. جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے, جو سنت رسول کی اصطلاح ہے, جو ہماری پوری تاریخ کی اصطلاح ہے, یہ بیعت ارشاد بھی ہوئی ہے, بیعت جہاد بھی ہوئی ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا, جب اس اصل سلوک محمدی اور طریقہ محمدیہ کا احیاء کیا ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ بیعت کی بنیاد پر کیا. ہم کسی جزو میں بھی مغرب کی تقلید نہیں کرنا چاہتے, وہ طریقہ کہ جو کتاب و سنت سے طریقہ ملا. ہم طریقہ تنظیم بھی کوئی باہر سے درآمد شدہ اختیار نہیں کرنا چاہتے, ہم نے بیعت کا طریقہ اختیار کیا. لوگوں کو برا لگے بھلا لگے, بیعت کا لفظ اگر بدنام ہو گیا تو اسلام کا نام کون سا نیک نام ہے. پوری دنیا میں جا کر دیکھیے, اسلام سے زیادہ ذلت اور خاری کا نشان اور کوئی نہیں. تو کیا ہم اسلام کو تل جائیں گے؟ ہمیں وہی اصطلاحات بھی لینی ہے, وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ بھی علیکم بسنتی, یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی طریقے کو اختیار کریں. بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. وہ سوالات ذرا پڑھ کر سنا دوں. ازرو قرآن حکیم, ہمارے بنیادی دینی فرائض کیا ہیں اور آیا ان کی ادائیگی انفرادی طور پر ہو سکتی؟ سنت رسول کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور موجودہ دور میں اتباع رسول اور احیاء سنت کے تقاضے کیا ہیں؟ طریقت اور سلوک کی حقیقت کیا ہے, اور تقرب اللہ کے ذرائع و وسائل کون سے ہیں؟ مزید برآں یہ کہ ملک و ملت کے بقا و استحکام کے ضمن میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تھے وہ سوالات جو میں نے اپنے سامنے رکھے تھے, اور ان کا جواب جو بھی میں اس وقت میں دے سکتا تھا اپنی امکانی حد تک میں نے دے دیا ہے. اب یہ کام آپ کا ہے, آپ سوچیں, غور کریں, مطالعہ کریں, مجھ سے پوچھیں, میرے ساتھیوں سے پوچھیں, وضاحت مطلوب ہو ہم حاضر، کوئی بات جو ہے غلط معلوم ہو رہی ہو اس کی غلطی ہم پر واضح کیجیے، اس سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہو کہ بات سمجھ میں آئے کہ حق یہی ہے، سنت کے حوالے سے بھی بات یہی ہے، سلوک اور طریقت کے حوالے سے بھی بات یہی ہے، عذرو قرآن بھی بات یہی ہے، عذرو عقل و منطق بھی بات یہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے دور رہنا، اس سے کنارہ کش رہنا، اس سے دامن بچا کر نکلنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میں آپ کو وارن کر دینا چاہتا ہوں، اگر تو ہو کہ میرے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے، یا بات ٹھیک کہہ رہا ہے آدمی غلط ہے، دونوں امکان ہو سکتے ہیں، تب تو آپ اللہ کے ہاں اگر خلوص کے ساتھ یہ رائے آپ کی ہے تو شاید بری ہوں گے، لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو پھر برات کی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رخ پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا آپ نے جو اس قدر حبس کے موسم میں اور گرمی کی شدت میں اور اتنی دیر تک جو کچھ میری باتیں سننے میں محنت کی ہے، مشقت جھیلی ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حق میں بھی مبارک کرے اور میرے حق میں بھی بابرکت بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔